الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو صلہ رحمی کا بیان چل رہا ہے, آج اس سلسلے کا پانچواں بیان ہے جو ہم اپنے حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کی کتاب مکارم اخلاق میں سے پڑھتے ہیں. صلہ رحمی کی تعریف پہ ہم کافی سارے حاصل گفتگو کر چکے ہیں کہ یہ کیا ہے اور یہ کیا نہیں ہے, اور اس کے بعد صلہ رحمی کے فضائل اور صلہ رحمی نہ کرنے کے اوپر جو وعیدیں آئی ہیں یہ سب بھی کافی کچھ ہم پڑھ چکے ہیں. اب ہم اگلی چیز پڑھنے والے ہیں, یعنی قطع رحمی کا وبال. صلہ رحمی یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑنا, اور قطع رحمی یعنی ان کو قطع کرنا, کاٹنا, توڑنا. تو قطع رحمی کا وبال, فرماتے ہیں کہ رشتے ناطے توڑنے پر قرآن و حدیث میں سخت وعید وارد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَل, کہ جن رشتوں کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں. یعنی نافرمانوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک یہ بھی ان کی خصلت بیان کرتے ہیں کہ رشتہ داریوں کو کاٹ ڈالتے ہیں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, کہ پھر اگر تم نے منہ موڑا, یہ جو بات چل رہی ہے یہ جہاد سے متعلق ہے, تو اگر تم نے جہاد سے منہ موڑا تو تم سے کیا توقع رکھی جائے, یہی کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اگر تمہیں جدوجہد کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور اگر تم جدوجہد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, زمین کے اندر فساد برپا ہوگا, تو تم اس کے ذمہ دار بنو گے کیونکہ تمہارا کام تھا اس فساد کو روکنا, تو تم کیا توقع رکھی جائے تم سے. فہل عصی تم, تم سے کیا توقع رکھی جائے, تو تم فساد برپا کرو گے. اور عجیب اس کے ساتھ دوسری چیز کیا فرمائی, وَتُقَطْعُوا أَرْحَامَكُمْ, اور تم اپنے خونی رشتے کاٹ ڈالو گے. یعنی جب فساد برپا ہوتا ہے زمین کے اندر تو پھر خونی رشتوں کے کٹنے کا بھی وہ سبب بنتا ہے. اولئک الذین, یہ وہ لوگ ہیں جو لعنہم اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کری ہے. فاصمہم واعمى ابصارہم, چنانچہ انہیں بہرا بنا دیا ہے اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی ہیں. تو جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے نا وہ زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے, آفاقی طور پر بھی, معاشرے کے اندر بھی, اور خاندانی لیول کے اندر بھی خاندانی فساد بھی پیدا ہوتا ہے. یہ ساری چیز جو ہوتی ہے نا, یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی سے یہ گویا کہ ایک افیکٹ کریٹ ہوتا ہے. جیسے آپ پانی کے اندر, ایک تالاب ہے اس کے اندر آپ پتھر پھینک دیں, تو اب پتھر پھینکنے سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ پتھر جو ہے وہ پانی کے اندر ڈوب جائے گا, اندر چلا جائے گا, لیکن صرف ایسا نہیں ہوتا, وہ پتھر تو ڈوب جاتا ہی ہے لیکن اس کے پانی میں گرنے سے ایک رپل ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے کہ نہیں یہ ایفیکٹ کریٹ نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو ایفیکٹ کریٹ ہوتا ہے تو وہ پھر خالی یہ بھی نہیں ہے کہ بس وہیں پر کریٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ پتھر اندر گیا ہے, بلکہ وہ ایفیکٹ جو ہے وہ پھیلتا ہے اور دور تک جاتا ہے. بالکل یہی مثال اللہ کی نافرمانی کی, گناہ کی بھی ہے, کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان نے گناہ کر لیا بس ہو گیا, اس کے نام اعمال کے اندر گناہ لکھ دیا گیا اور اس کی لٹیا ڈوب گئی, جیسے پتھر ڈوب گیا اس طرح یہ بھی ڈوب جائے گا. نہیں, اس کا ایک ایفیکٹ کریٹ ہوگا, اس ایفیکٹ کا جو اثر ہے وہ اس کے خاندان کے اوپر بھی پڑے گا, اس کے رشتے داریوں کے اوپر بھی پڑے گا, اس کا اثر جو ہے پورے معاشرے کے اوپر پڑے گا, زمین میں فساد پیدا ہوگا. اسی وجہ سے جو گناہ نہیں کرتے جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں ان کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا کرتی ہیں، ان کے لیے بلوں میں چونٹیاں دعا کرتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب نیکی کی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہوتی ہے، اور اس رحمت سے صرف یہ بندہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا بلکہ بلوں کی چونٹیاں اور سمندر کی مچھلیاں بھی فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہیں. تو وہ دعا کرتی ہیں. اور جو گناہگار ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ساری دنیا کی جو مخلوق ہوتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ گیا، مردود گیا، نحوست اس کی گئی، کیونکہ اس کی برائی کی وجہ سے ہم سب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کچھ نہ کچھ حصہ مل رہا تھا، کچھ نہ کچھ فساد جو ہے وہ ہم تک بھی پہنچ رہا تھا. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ما من ذنب احرا ان يعجل الله لصاحبه العقوبه في الدنيا مع ما يدخر له في الاخره من قطيعه الرحم والبغض، کہ کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی سزا آخرت میں ملنی یقینی ہونے کے باوجود دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں سوائے رشتہ داری توڑنے کے اور بغاوت کے. یعنی رشتہ داری توڑنا جو ہے یہ بھی ان گناہوں میں سے ہے کہ جن کی سزا جو ہے وہ اسی دنیا کی زندگی میں انسان کو ملتی ہے. اب وہ کس شکل میں ملتی ہے وہ تفصیلات پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ رزق کے اندر تنگی کی شکل میں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی شکل میں ملتی ہے. اور دوسرا گناہ جو ہے وہ بغاوت فرمایا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو تجاوز کر جاتے ہیں اس کو بغاوت کہتے ہیں، تو اس کی بھی سزا جو ہے نا اس دنیا کے اندر ہی ملنی شروع ہو جاتی ہے. باقی چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو استغفار کے ذریعے سے بھی ختم ہو جاتے ہیں، فرشتوں کے استغفار کے ذریعے سے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں، انسان ان کے بعد نیکی کر لیتا ہے وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ بڑے گناہ ہیں کہ جن کی سزا جو ہے اس دنیا کے اندر بھی ملتی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب علم بڑھ جائے، عجیب قول ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب علم بڑھ جائے اور عمل گھٹ جائے، جب علم بڑھ جائے اور عمل گھٹ جائے، اور جب زبان پر دوستی ہو اور دل میں دشمنی ہو، تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اندھا بہرا کر دیتے ہیں. آج کے زمانے میں ہم دیکھیں علم بہت بڑھا ہوا ہے، علم کی تو کوئی جیسے لمٹ ہی کوئی نہیں. علم کیا ہوتا ہے؟ معلومات کا حاصل ہو جانا. اب یہ علم نافع کی تو یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، علم نافع تو عمل کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، تو یہاں پہ تو علم نافع کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ تو معلومات کی بات ہو رہی ہے. اور معلومات جتنی اس دنیا اس دور کے اندر ہیں اتنا کسی دور کے اندر آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہر ایک کا ایکسس جو ہے وہ ساری دنیا کی انفارمیشن کے اوپر ہے، لائبریریز ہو گئی یا دوسری انفارمیشن ہو گئی. تو علم تو بے انتہا ہے، حتیٰ کہ دین کا علم بڑے بڑے علماء کو جو ہے نا آج کا نوجوان چیلنج کر سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، حدیث میں تو ایسا نہیں تھا، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی، قرآن مجید میں تو ایسا نہیں تھا، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک چھوٹے بچے سے بات ہو رہی تھی، ہم نے ان کو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ مسلمانوں کے کبھی بچے کو جو ہے نا چھوٹے بچوں کو جو ہے وہ کافروں کے حوالے نہیں کیا کہ بھائی تم ان کو پڑھاؤ. تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ زید بن حارثہ رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو بھیجا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے. میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یار اب میں مجھے تحقیق کرنی پڑے گی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی کیا اگزیکٹلی عمر تھی اور کیا ہوتی، لیکن وہ اتنا وسوخ سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تھوڑا سا نا آپ ایک دم سے بیک پہ چلے جاتے ہیں، بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. تو علم کتنا علم ہے. آگے سے ایسا جواب ملتا ہے، وہ خبیثہ کیا نام تھا اس کا، آسیہ مسیح ہے نا، تو اس کے خلاف جو ہے نا وہ علماء نے بڑا شور مچایا، پورے ملک کے اندر احتجاج ہوئے، سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے، آگے سے جو ہے سپریم کورٹ کے ججوں کا، جن کا کہ کیا ہے ان کی، وہ کوئی مدرسے کے عالم تو نہیں ہے، کوئی شیخ الحدیث تو نہیں ہے، کوئی جو ہے فقیہ تو نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک ایسی رپورٹ تیار کری جو ججمنٹ آیا کہ نہیں آسیہ مسیح کو جو ہے نا وہ ہم بری کرتے ہیں. ایسی رپورٹ تیار کری کہ آج کے دور کا فقیہ بھی اس کا جواب دینے کے لیے ریسرچ کرنا پڑے گا اس کو، اتنی آسانی سے اس رپورٹ کا جواب نہیں ہو سکتا. جوہلا سو کال جو جوہلا کہلاتے ہیں، انہوں نے دینی علوم کے اوپر یعنی موٹی سی ایک رپورٹ، سارے قرآن حدیث اور فقہ اور ماضی کے واقعات اور نہ جانے کیا کیا لا کر کے جانا، وہ جی سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ رہا ہے. تو علم کی انتہا کوئی نہیں اس وقت، لیکن عمل کا حال دیکھو کہ گناہوں کی بھی انتہا کوئی نہیں. علم کے خلاف عمل جو ہے نا وہ ہر طرف علم کے خلاف ہی عمل چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد زبان پر دوستی اور دل میں دشمنی. پچھلے دنوں ایک ساتھی آئے ہوئے تھے پاکستان کے کسی بڑے شہر سے, تھے وہ کسی اور شہر کے, بڑے شہر کے اندر موو ہو گئے تھے دوسرے والے. تو کہتے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں, سامنے بیٹھ کر کے اس بندے سے کسی بندے سے بات کرو نا تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے بڑا آپ کا دوست کوئی نہیں ہے. اور پھر جب وہ آپ سے مل کر کے جاتا ہے تو وہ ایسا آپ کے خلاف جو ہے سازش کرتا ہے, ایسی باتیں آپ کے خلاف کرتا ہے کہ جیسے کہ اس سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں ہے. تو آپ کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے, آپ کسی کو بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے. یہ بات اس بندے نے مجھے بتائی. میں نے کہا واقعی یہی حال اس وقت ہوا ہے ہمارا. تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے, لعنت برس رہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ برس رہی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے فاصلے سے آ جائے گی. یہ ایسے ہے کہ جیسے حرم شریف جائیں تو اندر ایئر کنڈیشنر بند ہو گیا. حرم شریف جائیں تو اندر ایئر کنڈیشنر لگا ہوتا ہے جبکہ باہر بہت گرمی ہوتی ہے. تو حرم کے دروازے سے 50 فٹ پہلے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جس طرح حرم کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے 50 فٹ پہلے سے ہی آنے شروع ہو جاتے ہیں, اسی طرح جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے بھی بندے کو آئے گی. مگر دو بندے اس خوشبو کو نہیں سونگ سکیں گے, ایک ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا قطع رحمی کرنے والا. ایک ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا قطع رحمی کرنے والا. اور چونکہ یہ دور تو ہے ہی ماں باپ کا دور, اس وجہ سے یہ بات کہے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے کہ ماں باپ کی نافرمانی ان معاملات کے اندر جو کہ شریعت کے مطابق ہوں. شریعت کے خلاف اگر ماں باپ بات کر رہے ہیں تو ان کی نافرمانی تو واجب ہے, واجب ہے ان کی نافرمانی کرنا. تو چونکہ دور ہی ماشاءاللہ وہ تاریخ پڑھتے ہیں نا, تو ہمارے حضرات سارے مشائخ ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ بھائی تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ تاریخ تو بادشاہ سلامت نے لکھوائی ہوتی ہے. مورخ صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ دربار کے اندر پیڈ ملازم ہوتے ہیں اور بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ یہ تاریخ لکھو میرے بارے میں, یہ تاریخ لکھو میرے باپ دادا کے بارے میں, اور فلانی تاریخ لکھو میرے دشمنوں کے بارے میں. تو مورخ صاحب نے جو ہے وہ تو تاریخ اس طرح سے لکھی ہوئی ہوتی ہے. تو بھائی آپ تو قرآن اور حدیث کے اوپر اعتماد کر سکتے ہیں, تاریخ کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتی ہے تاریخ کو ہم جوتے کی نوک کے اوپر اڑا دیں گے. آج کے دور میں دین بھی اسی طرح کا لکھا ہوا ہے, دین بھی یہی ہے. ماں باپ جو ہے نا وہ اپنے حساب سے دین بنا کر کے اپنے اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ ابھی دین یہی ہے, میرے پیر کے نیچے جنت ہے اور میری رضا کے, باپ کہتا ہے میری رضا میں اللہ کی رضا ہے, اب ماں کہتی ہے میرے پیر کے نیچے جنت ہے, اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے مفتی صاحب کی بات جانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے مولوی صاحب سے پوچھنے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب کی بات ماننے کی, قرآن مجید اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ساتھ یعنی حقیقتیں ہیں یہ, میں مذاق نہیں کر رہا آپ لوگوں کے ساتھ نا. ابھی کسی کا واقعہ پتا چلا, بیٹی کی شادی ہوئی تو کسی نے نا بیٹی کو لا کر کے معروف القرآن غالباً تحفے میں دے دی. بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے شاید دہشتی زیور یا معروف القرآن کو شاہ کے تحفے میں دے دی. اچھا بیٹی کو پتا نہیں تھا کہ اس کو تحفہ, وہ تحفے تو بعد میں کھلتے ہیں. اما کو تو پتا چل گیا کہ تحفے میں جو ہے نا تفسیر دے دی گئی ہے, انہوں نے ادھر ہی اس کو گول کر دیا. انہوں نے تفسیر کو گول کر دیا اور بتاتی ہیں اپنے رشتے دار خواتین کو, یہ پڑھ کر کے نا بیٹیاں پردہ وردہ کرنا شروع ہو جاتی ہیں, کیا ضرورت ہے پردہ کرنے کی. اچھا ہے بس نماز نماز پڑھو, دوپٹہ شپٹہ اوڑھ لو, بس کافی ہے. ہماری جاننے والی رشتے دار خاتون کا یہ واقعہ ہے, تفسیر پڑھے گی تو مولویہ بن جائے گی, ہاتھ سے باہر نکل جائے گی. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ماں باپ کی فرما برداری اس چیز کے ساتھ سمجھیں گے تب کچھ ملے گا, نہیں سمجھیں گے تو پھر جو تھا وہ بھی جائے گا. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا کہ ایک ماں باپ کا نافرمان اور دوسرا قطع رحمی کرنے والا. ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں مل کے رہتی ہے, رشتے ناطے توڑنا اور بغاوت کرنا. پیچھے والی جو حدیث تھی اس کے بھی یہ الفاظ تھے. قطع رحمی کی وجہ سے خوراسانی شیخ کی سزا. خوراسان کے ایک شیخ تھے جو حرم مکہ میں رہتے تھے, بہت عبادت گزار اور بہت نیکوکار تھے. لوگ ان کے پاس اپنی امانتیں رکھوانے کے لیے آتے تھے, لوگ ان پر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے. چنانچہ ایک آدمی سفر پر گیا, واپس آئے تو معلوم ہوا کہ جی وہ تو فوت ہو گئے. اس کا بہت جی چاہتا تھا کہ وہ تو اتنے نیک عبادت گزار تھے, اگر کبھی خواب میں میری ملاقات ہو جائے تو میں اسے ضرور پوچھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بلند درجہ عطا فرمایا. اللہ کی شان کے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ کتنا بڑا درجہ ملا آپ کو, تو کہنے لگا کہ میں تو جہنم میں ہوں. خراسان کے شیخ حرم میں, اور اتنا اعتماد لوگوں کا, حقوق العباد کا بھی کتنا خیال رکھنے والے, اور جو ہے نا وہ پتا چلا کہ جو تو جہنم میں ہے. اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ جہنم میں کیسے, آپ تو سارا دن حرم میں گزارنے والے, طواف کرنے والے, عبادت کرنے والے, دعائیں مانگنے والے تھے, لوگوں کو آپ پر اتنا یقین تھا کہ وہ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے, آپ کی تو تہجد کی بھی قضا نہیں ہوتی تھی, آپ کیسے جہنم میں چلے گئے؟ تو کہنے لگا کہ میرے یہ سارے اعمال تو اسی طرح تھے لیکن میری ایک بہن تھی, اس سے میں ناراض ہو گیا تھا اور میں نے کبھی اس کو راضی نہیں کیا تھا, یعنی راضی کرنے کی کوشش میں نے کبھی نہیں کری اس کو. اس قطع رحمی کے گناہ کی وجہ سے مجھے جہنم میں بھیج دیا گیا. تو اب ان معاملات کے اندر کتنا احتیاط کی ضرورت ہے, یعنی انسان کے اتنے بڑے بڑے اعمال بھی جو ہے نا وہ رد کر دیے جائیں گے اس قسم کے معاملات کی خرابی کی وجہ سے. تو ہم ان میں احتیاط نہیں کرتے, ہمیں غصہ آتا ہے نا جب کسی بات کے اوپر خاندان میں غصہ آ گیا, کسی بات کے اوپر جو ہے وہ گھر میں غصہ آ گیا, ہم جو ہے نا وہ آل فال بکنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی بہن کو الٹا سیدھا سنا دیا, بھائی کو الٹا سیدھا سنا دیا, تو وہ اتنا دل خراب کر دیتے ہیں اگلے بندے کا یا اپنا, اتنا دل خراب کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد پھر بات چیت بند ہو جاتی ہے. اور کتنا کامن ہے یہ ہمارے یہاں, وہ وہی ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ مطلب بہن بھائی بچپن کے پڑھے بڑے ایک ہی گھر کے اندر سب جو ہے وہ ایک ساتھ, سب کچھ ہوا, ماں باپ بھی ایک ہی ہوتے ہیں, ماحول بھی سارا ایک ہی ہوتا ہے, کیسے یہ قطع تعلق ہی رہتی ہے بہن بھائیوں کے درمیان؟ یہی ہوتا ہے, بس غصہ آیا, غصے کے اوپر قابو نہیں ہے, غصے کا علاج جو ہے وہ کبھی کرنے کی کوشش نہیں کری, اور جب غصہ آتا ہے تو پھر زبان کے اوپر قابو نہیں رہتا اور پھر ایسی باتیں بول دیتے ہیں, ایسے کام کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر دل بالکل ایک دوسرے سے خراب ہو جاتے ہیں اور سالوں کے لیے پھر قطع تعلق ہی ہو جاتی ہے. اور ادھر جو ہے تہجد بھی پڑھے چلے جا رہے ہیں, ادھر جو ہے عمرے بھی کرے چلے جا رہے ہیں, ادھر فلانی چیز بھی کرے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اسی باب سے ایک اور بھی متعلق بہت بڑا مسئلہ, وہ کیا ہے کہ انسانیت ہم سیکھتے نہیں ہیں. روحانی بیماریوں کس چیز کو کہتے ہیں, یہ کیا بلا ہے, ہمیں کچھ پتا نہیں ہے اس کے بارے میں. غصہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, کچھ پتا نہیں ہے, نہ کبھی معلوم کرنے کی کوشش کری. انسانیت تو سیکھی نہیں, اخلاق تو سیکھے نہیں, اپنی روحانی بیماریوں کی علاج کی طرف تو کبھی توجہ ہی نہیں گئی نا. بول بول کر کے مولوی صاحب مر گئے لیکن ان کی بات ہم نے سن کر کے نہیں گئی. لیکن شوق لگا کیا ہوتا ہے, خاندان میں شادی کرنی ہے, بیٹی کی شادی خاندان میں کرنی ہے, بیٹے کی شادی خاندان میں کرنی ہے. تو جس طرح سے بھی جو ہوتا ہے نا وہ الٹا سیدھا جھوٹ فریب کرا کر کے جو ہے نا وہ اپنی بہن کو پکڑ کر کے, چلو جی میرے بیٹے کی تمہاری بیٹی سے ہی شادی ہوگی, تمہارے بیٹے کی میری بیٹی کے ساتھ ہی شادی ہوگی. اور پھر کیا ہوتا ہے, کیونکہ انسانیت ہوتی نہیں ہے, حیوانیت ہوتی ہے, اخلاق تو ہوتے نہیں ہیں, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, شادی ہونے کے بعد جتنی زیادہ لڑائی اس گھرانے کے اندر ہوتی ہے اتنی زیادہ لڑائی تو غیروں کے اندر نہیں ہو رہی ہوتی ہے. غیروں کے اندر اتنی لڑائی نہیں ہوتی جتنی جو ہے وہ سگے بہن بھائی کے اولاد کے درمیان لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے اس کے بعد, قطع تعلق, ختم تعلق, سگوں کے درمیان تعلق ختم. تو کیا کریں گے پھر اس کے بعد ہم, یہ حرم کی عبادتیں اور رات کی عبادتیں اور فلانے صدقے خیرات اور ان سب چیزوں کا, تو چیزوں کو ان کے اوپر مقام, ان کو ان کے مقام پہ رکھنا اگر ہم نے نہیں سیکھا تو بھائی مطلب ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھ کر کے پھر قدم اٹھانا چاہیے اور سیکھنا پڑتا ہے. بغیر سیکھے وہ وہی نہیں اترتی اوپر سے نا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر شب جمعہ کو انسان کے عمل اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں لیکن قاطع رحم کے لیے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس کے نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو رہے ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ علم ہوتا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت, امام زین العابدین نے اپنے بیٹے امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کو نصیحت کی کہ پانچ قسم کے لوگوں سے کبھی دوستی نہ کرنا. نمبر ایک, فاسق سے, یعنی فاسق جو کہ کھل کر کے گناہ کرتا ہے نا, فاجر تو گناہ کرنے والوں کو کہتے ہیں, فاسق جو کہ گناہ بھی کرتا ہے دکھاتا بھی ہے ساری دنیا کو, اس سے کبھی دوستی نہ کرنا. بخیل سے کبھی دوستی نہ کرنا, جو کہ کنجوس مکھی چوس قسم کا انسان، بخیل، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا اور بیوقوف سے بھی دوستی نہ کرنا، کیونکہ بیوقوف دوست جو ہوتا ہے نا وہ عقل مند دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، تو بیوقوف سے کبھی دوستی نہ کرنا، اور قاطع رحم سے دوستی نہ کرنا کہ اس کے اوپر تین لعنتیں بھیجی گئی ہیں، فاسق سے دوستی نہ کرنا، بخیل سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، قاطع رحم سے دوستی نہ کرنا۔ کسی نے اس آدمی سے سوال کیا کہ میری کرسمس کہنا کیا حرام ہے، تو اصل میں نا میں میری دوست ہے تو وہ مجھے جو ہے نا وہ ہر رمضان پہ رمضان مبارک اور ہر عید کے اوپر عید مبارک، تو اب مجھے بہت برا لگتا ہے کہ جی میری کرسمس میں اس کو نہ کہوں تو بڑی بری بات لگتی ہے۔ تو اس عاجز نے بھی جواب دیا نہیں ہے، موقع نہیں ملا، لیکن جو ارادہ ہے جواب دینے کا وہ یہ ہے کہ بھائی قرآن مجید میں تو کہیں میری کرسمس کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ یہ حرام ہے یہ مت کرو، اور حدیث مبارکہ کے اندر بھی کہیں میری کرسمس کا لفظ نہیں ہے۔ میری کرسمس حرام ہے یہ تو مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے، اور یہ آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ آپ کو پتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دل میں جو جواب ہے اللہ تعالیٰ موقع دے کے دے بھی دیں، وہ یہ کہ بھی قرآن مجید کے اندر تو کافر سے دوستی کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے، کافر سے دوستی کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دوستی کیوں کی ہوئی ہے پہلے تو یہ بتایا نا جی، آپ کو اتنا میری کرسمس کے حرام ہونے کی فکر پڑی ہوئی ہے، واٹ اباؤٹ قرآن کا حکم ہے؟ اچھا کہیں میں نے کوئی دوستی نہیں کری، اگر آگے سے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ شاید یہ جواب نہیں، میں نے کوئی جب دوستی نہیں کری تو پھر آپ کو اتنی پرواہ کیوں ہوئی ہوئی ہے ان کی، ان کو برا لگے گا اور آپ کو برا لگے گا، ہے نا بھائی، اگر کاروباری تعلق ہے، اگر ضرورتاً تعلق ہے تو پھر تو اس بات کی پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی دوستی تو اللہ کے ساتھ، تو اللہ کی ناراضگی اہم ہے کہ ان کی ناراضگی اہم ہے، مسئلہ تو یہی ہو گیا نا کہ جی وہ اتنی اہم دوست بن چکی ہیں کہ پھر اللہ رسول اور مفتی تقی عثمانی سے زیادہ اہم، تو حرام جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہے تو وہ تو دوستی حرام ہے، ٹھیک ہے نا، اور باقی جو ہے وہ حدیث مبارکہ سے بھی بہت ساری چیزیں ثابت ہیں، وہ فاسق سے دوستی کرنا بھی ہے نا، اس کے ساتھ دوست کرو گے، دوستی کرو گے تو تمہارے کپڑے ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ بھٹی کے اندر کوئی جاتا ہے تو اس کا کپڑا کالا ہو جاتا ہے وغیرہ، صحبت کے بارے میں تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ پھر قاطع رحم کے ساتھ سلوک، حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، نمبر 1 اللہ سے ڈروں باطن میں بھی اور ظاہر میں بھی، ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی اللہ سے ڈروں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بچے آ کے بیٹھتے ہیں، اب ان کو ہر بات سمجھ میں نہیں آتی، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں ذرا اونچے لیول کی ہوتی ہیں، لیکن دیکھیں مجلس میں آ کے بیٹھنا اگر دشمنی کے ساتھ نہ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ امید یہ ہے کہ بچے دشمنی کے ساتھ نہیں آ کے بیٹھتے ہیں، تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے نا کچھ نہ کچھ۔ تو بیٹے صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اب جو کراٹے کا پروگرام ہوگا تو کیا وہ بیلٹ والا ہوگا یا خالی وہ وارم اپ والا ہوگا، تو میں نے کہا اللہ کے بندے پرانا بیلٹ تو ابھی تک آپ کو ملا نہیں ہے، تو آپ کو اگلے بیٹھ کی فکر پڑی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا وہ باطن میں تو مل چکا ہے نا، ظاہر میں نہیں ملا ہے۔ الحمدللہ رب آف کچھ نہ کچھ تو ہو جاتا ہے نا، تو الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈروں ظاہر میں اور باطن میں، انصاف کی بات کروں غصے میں اور خوشی میں، میانہ روی اختیار کروں فقر میں اور وسعت میں، یعنی جب فقر ہے پھر بھی میں اعتدال، اور وسعت جب ہے پھر بھی اعتدال، فضول خرچی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، ٹھیک ہے، صلہ رحمی کروں اس سے جو مجھ سے توڑنے والا ہو، جو محروم کرے میں اسے عطا کروں، جو ظلم کرے میں اسے معاف کروں، میری نظر عبرت کے ساتھ ہو، میری نظر عبرت کے ساتھ ہو، یعنی میں چیزوں کو نا ہر چیز کو میں سبق کی نیت سے دیکھوں، ہر بات کو سبق حاصل کرنے کی نیت سے سنوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت داؤد علیہ السلام کو، اور 8 کہ میری خاموشی فکر کے ساتھ ہو، فکر لگی ہونی چاہیے، بے فکری جو ہے نا، یہ آج صبح کو ساتھیوں سے بات بھی ہو رہی تھی تو اس میں علامہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ دل سوز سے خالی ہے نگہ پاک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے، نگہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ یہ جو ہم ڈرپوک بنے پھرتے ہیں، ہمارے اندر بے باکی نہیں، دلیری نہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی سوز نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی احساس نہیں، بس ایسے ہی کر بھی رہے ہیں تو اوپر اوپر سے کر رہے ہیں، اندر سے کوئی احساس اور سوز نہیں ہے۔ ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی پچھلے دنوں، تو کہنے لگے کہ جی میری نا ایک بدھسٹ کسی مونگ سے یا کسی بدھسٹ جو ہے نا وہ پریچر سے میری بات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی بدھزم کے اندر از دیر اینی تھنگ مسنگ ان بدھزم؟ تو وہ کہتا ہے یس وی ہیو گاڈ مسنگ ان بدھزم۔ اس نے کہا اچھا کیسے؟ تو اس نے کہا کہ بیکاز وی ہیو بدھا ایز ایوری تھنگ، اور بدھا جو ہے نا وہ گاڈ بھی نہیں ہے، اور بدھا جو ہے وہ ایک نارمل انسان بھی نہیں ہے، تو گاڈ جو ہے نا یہ ہم سب کچھ بس بدھا کو ہی کہتے ہیں، اور وہ گاڈ نہیں ہے، تو گاڈ از مسنگ ان بدھزم۔ میں نے ان کو کہا کہ انفارچونیٹلی اس وقت مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے، اسلام کو تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اسلام تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کری ہوئی ہے، لیکن ہمارے اسلام کے اندر جو ہے نا وی ہیو دا سیم پرابلم دیٹ وی ہیو گاڈ مسنگ ان آور اسلام ناؤ۔ اور اس کو ہمارے مشائخ اس کے لیے روحانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، روحانیت مسنگ ہے ہمارے اس دین کے اندر، یہ ایک کلچرل، یہ ایک جو ہے نا وہ بس یعنی اعمال کر رہے ہیں، دیکھا دیکھی کر رہے ہیں، یا اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اپنی عقل سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رشتہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ان اعمال کا حصہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب غصہ آتا ہے نا تو پھر اس کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے، یا شہوت چڑھتی ہے تو اس کے بعد سب کچھ بھول جاتا ہے۔ تو دل کے اندر سوز پیدا کریں گے، فکر پیدا کریں گے، تو میری خاموشی فکر کے ساتھ ہو اور میری گویائی ذکر الہی ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہم رشتے ناتوں کو جوڑیں، اور جو توڑے گا اس کو بہت زیادہ سزا دی جائے گی۔ ہمارا حال بے حال، آج ہم اپنی حالت پر نظر دوڑائیں، ہم مسلمانوں کے معاشرے میں پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے؟ جتنا قریبی رشتہ ہوتا ہے اتنا ایک دوسرے سے ناراض ہوتا ہے، بھائی بھائی سے ناراض، بہن بھائی سے ناراض، بہن بہن سے ناراض، ایک دوسرے کے ساتھ جتنی قریبی رشتے داریاں اتنی ہی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں، وہ ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، یہ ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، یہ ان پر الزام لگاتے ہیں، وہ ان پر الزام لگاتے ہیں، بعض جگہ پر تو گرم جنگ چلتی ہے اور بعض میں سرد جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ گرم جنگ سے مراد مقدمہ بازیاں، کہ ایک دوسرے کے اوپر مقدمے کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، گرم جنگ کا ایک عجیب واقعہ، ہم نے ایک عجیب واقعہ پڑھا کہ دو بھائیوں نے والد کے جانے کے بعد وراثت کی زمین بانٹی، بالکل تقسیم کی لائن پر ایک درخت تھا، ایک نے کہا کہ یہ میرا ہے اور دوسرا کہتا تھا کہ یہ میرا ہے، ضد کی وجہ سے آپس میں کوئی بات طے نہ ہو سکی، ضد پہ اڑ گیا تو بس اڑ گیا، تو کوئی بات طے نہ ہو سکی، چنانچہ ایک نے مقدمہ کر دیا، دوسرے نے مقدمے کی پیروی شروع کر دی۔ اب مقدمہ لمبا ہوا اور دونوں وکیلوں کی فیسیں بھرتے رہے، یہ بھی زمین بیچتا رہا، وہ بھی زمین بیچتا رہا، ایک ایسا وقت آیا کہ اس کی بھی ساری زمین بک گئی اور اس کی بھی ساری زمین بک گئی۔ فیصلے کے دن جج نے فیصلہ کیا کہ درخت کاٹ کر آدھی لکڑی یہ لے لیں اور آدھی لکڑی وہ لے لیں۔ یہ بھائیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، بھائی بھائی کے نقصان پر خوش۔ جتنا قریبی تعلق ہوگا آپ دیکھیں گے کہ اتنا ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں گے، غیر نہیں بدنام کرتے، بدنام اپنے کرتے ہیں، غیر نہیں الزام لگاتے بلکہ الزام اپنے لگاتے ہیں، وہ بات کا بتنگڑ بناتے ہیں، پر کا پرندہ بناتے ہیں، بس ان کو تھوڑا سا پتہ چلنا چاہیے۔ اور یہ نہیں کہ وہ صرف اس طرح مخالفت کرتے ہیں، اگر دوسرے بندے کا نقصان ہو تو اس پر خوشی مناتے ہیں، یہ ایک قدم اور آگے بڑھ جاتے ہیں، بھائی کا نقصان ہوتا ہے یا بہن کا، اس پر وہ خوشیاں مناتے ہیں۔ رحمتیں کیوں نہیں برستی؟ اچھا ماشاءاللہ، جب مشائخ بہت سینئر ہو جاتے ہیں نا اور بڑے بزرگ ہو جاتے ہیں، اب وہ دادا پیر بن جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، دادا پیر کا پھر ایک رول ہی بالکل الگ ہوتا ہے، جیسے دادا ابو کا رول ہے نا، ماشاءاللہ دادا ابو والے بھی ادھر بیٹھے ہوئے۔ کل کسی سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جی ہم جو ہے نا وہ رات کو ساری رات جاگتے ہیں، ہم جو ہے وہ ادھر چلے جاتے ہیں، ریسٹورینٹ چلے جاتے ہیں، ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو بھی ایک دادا ابو کی ضرورت ہے، بعد میں نیند آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ساری ساری رات جاگ رہے ہوتے ہیں، آپ یو نیڈ اے دادا ابو۔ تو بہرحال، تو اب جو دادا پیر ہوتے ہیں تو وہ تو پھر دادا ہوتے ہیں، ہماری بیٹی چلی آتی ہیں دادا ابو کے سامنے تو سارا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا، سارا بالکل جیسے کہ بالکل ایک ڈفرنٹ پرسنالٹی، ٹھیک ہے نا. اب جو ہے نا جو آتے ہیں دادا پیر صاحب کے پاس، تو دادا پیر نے تو پھر پیار محبت کی باتیں کرنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کوئی تھوڑی اصلاح کرنی ہوتی ہے بھائی. تو پھر ایسا جو مرید ہوتا ہے نا جو دادا پیر کے پاس آ کر کے بیعت کرتا ہے، وہ بیچارہ اصلاح سے فارغ رہتا ہے پھر، اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ دین ہے ہی یہ. دین میں اصلاح کا کوئی شعبہ نہیں ہے، دین کے اندر سب پیار ہے، محبت ہے، سب ٹھیک ہے نا، سب کچھ ٹھیک ہے. کیونکہ پیر صاحب جو ہے وہ باتیں ایسی کرتے ہیں، ہے نا بھائی، تو سب ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہوں، بس اللہ ہی پتہ نہیں کیوں خام خواہ کا جو ہے نا وہ کبھی اس کو مرواتا رہتا ہے، کبھی اس کو پٹواتا رہتا ہے، کبھی اس کو ذلیل کرواتا رہتا ہے، ہے نا، کبھی کافروں کو غلبہ دے دیتا ہے، مسلمانوں کو پس کر دیتا ہے، کبھی جو ہے وہ بچوں کو مروا دیتا ہے، ہے نا، کبھی بچوں کی جو ہے وہ کھال ادھڑوا دیتا ہے، کبھی عورتوں کو جو ہے وہ ذلیل و رسوا کروا دیتا ہے. اللہ ہی کچھ مسئلہ ہے نعوذ باللہ اللہ ہی کے ساتھ، ہے کہ نہیں ہے بھیا؟ تو اللہ ہے نہیں، کیا خیال ہے؟ یا تو اللہ ہے نہیں، سب کچھ خود بخود ہو رہا ہے، اور اگر اللہ ہے تو یہ کیوں ہو رہا ہے جب سب ٹھیک ہے؟ اب تو ساری حجتیں پوری ہو گئیں، پہلے تو ہوتا تھا دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، صرف قصے کہانیاں سننے کو ملتے تھے، اب تو دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو کے اوپر دیکھ رہے ہیں اور دن رات دیکھ رہے ہیں، اب کون سی حجت باقی رہ گئی ہے؟ بے غیرتی کی اور بے شرمی کی اور لعنت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے؟ ان بچوں کا قصور ہے یہ یا اللہ کا قصور ہے یہ؟ کسی کا تو قصور ہے، اگر تمہارا قصور نہیں ہے، اگر میرا قصور نہیں ہے تو کسی کا تو قصور ہے نا. یا کہہ دو کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، رینڈملی ہو رہا ہے سارا کا سارا معاملہ. تو پیر صاحب نے یہ بات نہیں بتانی ہوتی کہ پیر صاحب دادا پیر کے لیول پہ پہنچ چکے ہیں، اب تو باپ کے پاس جانا پڑے گا جو تمہاری ٹھکائی کرے صحیح طریقے سے. جاتے ہیں برکتیں لینے کے لیے، تو سنیں یہ پیر صاحب کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اس زمانے کے الفاظ ہیں جس زمانے میں ٹھکائی کیا کرتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان معاشرے میں صلہ رحمی کا یہ حال ہوگا تو اللہ کی برکتیں اس معاشرے پر کہاں سے آئیں گی؟ ہم کیوں الزام دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی؟ ہم کیوں الزام دیتے ہیں کہ اللہ کی، یعنی کس کو دیتے ہیں الزام؟ اللہ کو الزام دیتے ہیں نا کہ تو رحمت کیوں نہیں اتارتا. تو اللہ کا تو شکر ہے، احسان ہے ہمارے اوپر، اس نے ہمارے درمیان قرآن اپنا رکھ چھوڑا ہے، ورنہ تو ہم قائل ہو چکے ہوتے، سب کو قائل کر چکے ہوتے کہ واقعی اللہ کا قصور ہے، جیسے کہ یہودیوں نے قائل کر لیا سب کو. اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت اور شفقت کے ساتھ جو ہے وہ قرآن کو بھی محفوظ رکھا. ہمارے اوپر حجت تمام ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کر کے؟ ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر ادا کرو گے ان نعمتوں کا جو کہ اللہ تعالی نے تمہیں دی ہوئی ہیں. وہ آمن تم، اور میرے نبی علیہ السلام کی بات کا اقرار کرو گے دل سے بھی اور زبان سے بھی، اور اس کے اوپر عمل کرنے کی تم کوشش کرو گے. وہ آمن تم کا یہ مطلب ہوتا ہے وکان اللہ شاکرن علیما، اور اللہ تعالی تو شکر کرنے والا ہے، شاکر ہے، گریٹفل ہوتا ہے. اللہ کو کیا ضرورت ہے ہمارے کہ میں تمہارا شکر ادا کروں گا؟ اللہ ہمارا شکر ادا کرے گا. اللہ تعالی کی
کتنی عظمت ہے، کتنا حوصلہ ہے، کتنی بڑائی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں شکر کرنے کی جب تعلیم دے رہے ہیں تو ساتھ ساتھ اپنا شکر کا بھی وہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں. میں ناشکری نہیں کروں گا کہ تم نے میری عبادت کری ہے، میں اس کو نہیں بھلاؤں گا، میں اس کو اگنور نہیں کر دوں گا جو تم نے احسان کیا میری عبادت کر کے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ ہم کیوں الزام دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں نہیں اترتی، ان کا گیٹ تو ہم نے خود بند کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے ریموٹ ہمارے ہاتھ میں دیا تھا کہ تم رشتے ناطے جوڑو گے تو ہم اس کے دروازے کھول دیں گے، تم رشتے ناطے توڑو گے تو ہم اس دروازے کو بند کر دیں گے. بند تو ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، عجیب بات ہے کہ بھائی بھائی سے مقدمہ جیتتا ہے اور ایسے خوشی مناتا ہے جیسے کسی ملک کو فتح کر لیا ہو. ہمارے ملک میں یہ بہت عام ہے، آپ کو شاید نظر نہیں آتا ہوگا، شاید آپ کے شہر میں نہیں ہوتا ہوگا، دوسرے شہروں میں جا کر کے دیکھیں، وہاں کے لوگوں سے حالات پوچھیں، گاؤں دیہاتوں کے اندر جا کر کے دیکھیں. یہ مقدمے بازیاں بھائی بہنوں کے درمیان اٹس نارم، یہ عام بات ہے. اور یہ رشتے دار تو خوشی پر ملتے ہیں، یہ رشتے دار یا تو خوشی پر ملتے ہیں یا کسی غمی پر، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو وہاں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، یا خاندان میں کوئی شادی ہو تو وہاں ملاقات ہو جاتی ہے. ورنہ بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ اگر میرے بڑے بھائی کو بلائیں گے تو میں نہیں آؤں گا، وہ آئے گا تو میں نہیں آؤں گا، خوشی کے موقع پر بھی نہیں آتے. اگر رشتے داریوں کا یہ حال ہو تو ایثار کہاں گیا، عفو درگزر کی صفت کہاں گئی، ہمارے گھر جہنم کے نمونے بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ حضرت جی کے گنگانے والے جب یہ باتیں کہو ایسا لگتا ہے کہ شو کر کے اوپر سے گزری ہیں، کان میں تو گنجائش ہی نہیں ہوتی ان باتوں کے گھسنے کی. اور گنگنوا لو حضرت جی کے گن. حضرت جی ایک تو باقاعدہ دعا کرتے تھے، حضرت جی ایسے کر کے نا چلتے بھی ایسے تھے حضرت جی، بات نہیں سننی. اس باہمی نزاع سے شاید ہی کوئی گھر محفوظ ہو. جس برادری کو دیکھ لیں، جس قبیلے کو دیکھ لیں، وہاں آپ کو قریبی رشتہ داریوں میں یہ چیزیں عام نظر آئیں گی. ہم مسلمانوں کی اتنی بری حالت ہے کہ ہم اللہ کو چہرہ نہیں دکھا سکتے، ہم اللہ کو چہرہ نہیں دکھا سکتے کہ اللہ جس چیز کو جوڑنے کا آپ نے حکم دیا تھا آج ہم اس کو کس طرح آرام سے توڑ دیتے ہیں. وہ پاکیزہ اخلاق جو خیر خواہی سکھاتے تھے، جو ایثار سکھاتے تھے، جو دوسرے پر اپنا سب کچھ قربان کرنا سکھاتے تھے، آج مسلمان معاشرے میں وہ نظر نہیں آتے. غیروں کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ اچھائی کر لیں گے، اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھائی کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اپنوں سے ترش روی برتنے کو ہم خودداری سمجھتے ہیں. ہماری حالت تو وہ ہے جو آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے عربوں کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ رحمان کی بات ہم نہیں مانتے، ہم نفس و شیطان کی بات مانتے ہیں. اسی وجہ سے وہ ہے ہمارا حضرت شیطان. جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا اس کا شیخ شیطان ہوتا ہے، اور شیخ کو حضرت کہا جاتا ہے تو حضرت شیطان. کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ بھی اسی وہی والی ایک مالا لاپنے کے لیے آئے تھے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے تو ہم کچھ کرتے کیوں نہیں، اور ہم جہاد کیوں نہیں کرتے، اور ہم جو ہے وہ احتجاج کیوں نہیں کرتے، اور ہم فلانا کیوں نہیں کرتے، اور ہم ڈمکانا کیوں نہیں کرتے. تو ہم نے پھر ان کے ساتھ بات کرنی شروع کری، اور کافی دیر ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کر کے ان کو بیس کے لیے اس بات کے اوپر الحمدللہ کنونس تو کر لیا کہ ہماری بہت بری حالت ہے، وی آر سک ٹو دا کور، ہمیں ہڈیوں تک بخار ہو چکا ہے. اور اس ہڈیوں تک بخار والی کیفیت کے اندر جو ہوتے ہیں نا، وہ پھر کسی دوسرے کو کیا نفع پہنچائیں گے، کسی دوسرے کو کیسے مصیبت سے نکالیں گے، وہ تو اپنے آپ کو مصیبت سے نہیں نکال سکتے. تو آپ کس گمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس دنیا میں زندہ رہتے ہیں، آپ کو کچھ پتا نہیں ہے. اصل میں آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہمارے حالات کیا ہیں. اسی وجہ سے اس قسم کی بڑکیاں مار رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہری ہری سوجری ہوتی ہے، پھر جہاد کیوں نہیں کرتے، فلانا کیوں نہیں کرتے، نمکانا کیوں نہیں کرتے. تو لیکن ساتھ ساتھ اس عاجز نے انتہائی بھیانک اور خوفناک پکچر جب ان کے سامنے کھینچی تو ان کا تو خیر رنگ ہی اڑ گیا، اور ساری جو تھی نا وہ جو لے کر کے آئے تھے وہ سب کا سب جو ہے وہ رفو ہو گیا ایک دم سے. لیکن پھر ہم ان کو اسی چیز کے اوپر واپس لے کر کے آئے جو جس سے کہ ہم نے بات شروع کری تھی، تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر کا علاج کیسے ہوتا ہے، سب کچھ سارا کا سارا پروسیس جس طرح بھی سکھاتے ہیں، تصور کیا چیز ہے، وہ ڈاکٹری کا علاج. ٹھیک ہے، تو شروع میں ان کو یہ بات ہم نے کہہ دی تھی کہ بھائی جب بیمار ہوتے ہیں نا تو بیمار ہونے کے بعد بیمار نے ہاتھ پیر مارنے ہوتے ہیں، اس نے بیماری کو اپنی ریئلائز کرنا ہوتا ہے، ریکگنائز کرنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، پھر دوائی لینی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس دوائی کو استعمال کرنا ہوتا ہے، پھر فالو اپ وزٹس کرنے ہوتے ہیں، احتیاطی تدابیر کے اوپر عمل کرنا ہوتا ہے، سب کچھ کرنا ہوتا ہے، اور ڈاکٹر نے جو ہے وہ اپنا کام کرنا ہوتا ہے کہ اس نے اس کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے، دوائی دینی ہوتی ہے، سنسیئرٹی کے ساتھ اس کا علاج کرنا ہوتا ہے. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد شفا کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ نہ تو وہ مریض کی ان محنتوں کے اندر وہ شفا ہوتی ہے، نہ جو ہے وہ ڈاکٹر کی ایکسپرٹیز کے اندر کوئی شفا ہوتی ہے. شفا تو صرف اور صرف اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے یہ تو اسباب کے درجے میں ہے. اللہ کی مرضی ہوگی تو شفا ملے گی، نہیں مرضی ہوگی تو نہیں ملے گی. بڑے سے بڑا مرض ہو جائے، اللہ کی مرضی ہوگی تو شفا مل کر کے رہے گی. جب ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے اور مان گئے اس بات کو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تو مسئلہ سارا ختم ہو گیا نا. جو اتنا آپ نے بلیک پکچر پینٹ کری ہے جو کہ حقیقت ہے، جس کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، کہ ہم اپنے معاشرے کی ان غلطیوں کو پہچانیں اور ان کو ہم ایڈمٹ کریں. لیکن اس کو ایڈمٹ کرنے کے بعد اور یہ ساری چیزیں سمجھ میں آنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مایوسی. کچھ نہیں ہو سکتا، اتنا گندا معاشرہ، اتنا برا معاشرہ، اتنا منافقوں کے اوپر مشتمل معاشرہ ہے نا، اوپر سے لے کر کے نیچے تک جو ہے وہ ہر بندہ خراب ہے، تو کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ تو تم نے کوئی تھوڑی کرنا ہے. اس کا جواب بڑا آسان ہے، تم نے کوئی تھوڑی کرنا ہے. تم تو ایک بندے کو شفا نہیں دے سکتے، تم تو اپنے لاڈلے کو شفا نہیں دے سکتے، تم تو اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے. شفا تو اللہ کی ذات نے ایک کو بھی دینی ہے. جس نے ایک کو دینی ہے اسی نے جو ہے وہ ایک کروڑ کو بھی دینی ہے. اس کے لیے ایک کروڑ کو شفا دے دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک بندے کو شفا دے دینا آسان ہے. تو مایوسی کا تو قلقما، مایوسی کی تو گنجائش ہی کوئی نہیں. جس کی نظر اللہ تک پہنچ گئی وہ مایوس نہیں ہو سکتا. لیکن مایوسی سے بچانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ ڈسمس کرنا شروع کر دو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، سب ٹھیک ہے، سب سیٹ ہے نا، بس ابھی آنے والے ہیں اور پھر ہم سب ان کے ساتھ جو ہے وہ نکلیں گے اور پھر جو ہے وہ سب کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے اور پھر ہمارا بول بالا ہو جائے گا. اس جھوٹ اور فریب کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کیا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ اللہ کو دیکھنے کا راستہ، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا راستہ کی بجائے ہم نے جو ہے نا وہ فریب کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے جھوٹ کا راستہ اختیار کیا ہوا ہے نا. دید قصور کیا چیز ہوتی ہے؟ نہیں جی، کوئی ضرورت نہیں ہے دید قصور کی. اپنے قصوروں کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، اور اللہ سے رجوع کرنا پڑے گا اور اس بات پہ اعتماد بنانا پڑے گا کہ اللہ رب العزت ہی شفا دینے والا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. قرآن عظیم الشان. ساری دنیا خراب ہو سکتی ہے، قرآن مجید خراب نہیں ہو سکتا. اس کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بات کی سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا سے پہلے توبہ کلمہ جو ہمارے مشائخ پڑھاتے ہیں، جیسی جس کی نیت ہوگی ویسا اس کو ان کلمات کو پڑھنے کا فائدہ ہوگا. دل میں نیت کر لیں کہ میں اپنے تمام گزشتہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کرتا ہوں، گناہوں کے اوپر میں نادم ہوں، شرمندہ ہوں، جس قسم کے بھی وہ گناہ ہیں، زبان کے ہوں، آنکھوں کے ہوں، کان کے ہوں، سوچ کے ہوں، فکر کے ہوں، ہر قسم کے گناہوں کے اوپر میں نادم ہوں اور شرمندہ ہوں. میں کسی ایک گناہ کو بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا، میں نادم ہوں، اور آئندہ اے اللہ میں آپ سے ارادہ کرتا ہوں کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، میرا ارادہ نہیں ہے کہ ابھی بھی جا کر کے میں کروں گا، نہیں میرا ارادہ نہیں ہے اللہ، میں نے ارادہ کر لیا کہ اب ترکت اللات والعزا جمیع، چھوڑ دیا میں نے لات والعزا سب کے سب کو، بس تیری مدد چاہیے، تیری مدد کے بغیر میرا کوئی ارادہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. اس نیت کے ساتھ ہم ان کلمات کو پیچھے پیچھے دہرا لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات پڑھنے سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں. جو معاملات بتاتے ہیں، کل 6 معاملات ہیں، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام استغفار کی تسبیح پڑھ لینا، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه. دوسرا معمول درود شریف صبح و شام 100 مرتبہ پڑھنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. تیسرا، روزانہ قرآن مجید کی کچھ نہ کچھ تلاوت کر لینا، ایک پارہ پڑھیں تو بہت اچھا ہے. چوتھا، وقوف قلبی، جس کو قرآن مجید کی زبان میں تقویٰ کہا جاتا ہے، یعنی علم اور ارادے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا، یہ وقوف قلبی چوتھا معمول ہمارے مشائخ نے اس کو رکھا. اور پانچواں مراقبہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کام کاج سے فارغ کر کے کہیں بیٹھ جائیں، دل میں یہ نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ کہلاتا ہے. اور آخری رابطہ شیخ کے دین کو سیکھ کر کے اپنی انفرادی زندگی کے اندر اور اپنے گھریلو زندگی کے اندر کس طرح سے میں نے نافذ کرنا ہے، رائج کرنا ہے، اس کے اندر انسان کو مشورے کی ضرورت پڑتی ہے شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کے دھوکوں اور بہکاؤں سے بچنے کے لیے. تو اس کو جو ہے وہ رابطہ شیخ کے معمول میں کور کر لیا. یہ کل 6 معمولات ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہمیں استقامت عطا فرمائے. دعا کر لیجیے، مغرب کی اذان ہونے والی ہے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے کریم، آقا ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ، ہماری نگاہوں کو پاک فرما، ہمارے دلوں کو صاف فرما. اے اللہ، چاہے نہ چاہے سر کے بالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، شر پسندوں کے شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ، فتنوں سے حفاظت فرما، فتنہ دجال سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرما، اہل و عیال کی حفاظت فرما. اے اللہ، دوست احباب کی حفاظت فرما. اے اللہ، پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، نفس و شیطان کے مکرو فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ، ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماری سے حفاظت فرما. اے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. اے اللہ، بیماری کی حالت میں تو کوئی ٹھیک سے اپنا کام بھی نہیں کر پاتا. اے اللہ، جو آتا بھی ہے اس کے اوپر بھی عمل نہیں کر پاتا. اے اللہ، ہماری مثال اس زمانے کے اندر
ایسے بیمار کی ہو گئی جس کو پتا سب کچھ ہے، علم سارا حاصل کیا ہوا ہے بلکہ اور حاصل کرے چلے جا رہے ہیں، لیکن اتنے شدید بیمار ہیں کہ اس علم کے اوپر عمل کرنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں رہا۔ اے اللہ، اس علم کا ہمیں فائدہ نہیں بلکہ ہمیں تو اس سے نقصان ہو رہا ہے، یہ علم ہمارے خلاف حجت ہی بنتا چلا جا رہا ہے۔ اے اللہ، ہماری اس بیماری میں ہمیں شفا عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، تاکہ یہ علم ہمارے لیے علم نافع بن جائے۔ اے اللہ، عمل کی توفیق ہمیں عطا ہو جائے۔ اے اللہ، اس کے اندر ہم جو حرام اور حلال کا علم حاصل کر رہے ہیں، اے اللہ، حلال کے اوپر عمل اور حرام سے اجتناب کی توفیق مل جائے، ورنہ اے اللہ ہم تو ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہوں گے جن کے پاس یہ علم نہیں تھا اور انہوں نے آپ کی نافرمانی کری۔ اے اللہ، ان کے اوپر تو یہ حجت تمام نہیں ہوئی تھی، ہمارے اوپر تو حجت تمام ہو چکی ہے۔ اے اللہ، ہمیں عقل سلیم عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے نفع اور نقصان کو پہچاننے کی تمیز عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ جو دنیا کی محبت ہے اس کو ہمارے اندر سے نکال دیجئے، اور اے اللہ، اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو اور اپنی عقل کو بھی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے کہ یہ بھی تو دنیا ہی ہے۔ اے اللہ، یہ سب بھی تو آپ کا غیر ہی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی عقل سے محبت کرنے سے بھی اے اللہ نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنے نفس سے محبت کرنے سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، اپنی حجتوں سے اور اے اللہ اپنی محنتوں سے اور اے اللہ اپنی استعدادوں سے محبت کرنے سے بھی ہمیں نجات عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں صرف ایک آپ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، مانا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں۔ اے اللہ، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، کوئی ایسا اخلاص نہیں دکھایا، اے اللہ، کوئی ایسی قربانی نہیں دی، اے اللہ، کوئی ایسا سچ نہیں بولا کہ آپ ہمیں اپنی محبت کے لیے قبول کر لیتے۔ اے اللہ، لیکن ہم ہاتھ اٹھا کے آپ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ، دعا تو وہی مانگتا ہے جو کہ اپنے اسباب سے اور اپنی محنتوں سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا۔ اے اللہ، پھر اس کی نظر مسبب الاسباب کے اوپر اٹھتی ہے، اے اللہ، پروردگار کے اوپر اٹھتی ہے۔ اے اللہ، ہم ناکام ہو چکے ہیں، بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، کافروں سے تو ہمارا واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اے اللہ، کافروں سے تو ان کا واسطہ پڑ رہا ہے جو کہ ان کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمارا تو کافر سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ اے اللہ، ہم تو اپنے نفس کے کافر ہی کے ہاتھوں شکست کھا چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو اپنے نفس کے کافر کے ہاتھوں ہی شکست کھا چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم برباد ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، ہم نامراد ہو چکے ہیں۔ اے اللہ، آپ کے سوا ہمارا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے دشمنوں کے اپنے دشمنوں کے حوالے نہیں فرما دیجئے گا۔ اے اللہ، رحم فرما دیجئے۔ اے اللہ، احسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، آپ تو احسان کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے اوپر احسان فرما دیجئے۔ اے اللہ، اگر ہم جہنم میں چلے گئے تو کون خوش ہوگا سوا شیطان کے؟ اے اللہ، آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین اور اے اللہ اس امت کے، اے اللہ، جن کا ہم نام لیتے ہیں، اس امت کے نبی، اے اللہ، وہ تو یقیناً خوش نہیں ہوں گے۔ اے اللہ، آج تو ساتھیوں میں بات بھی یہی ہو رہی تھی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو پروف کر کے بتایا، اپنے مکتوبات کے اندر اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اصل خوشی ملتی ہے اور اصل فائدہ ملتا ہے وہ تو امتی کی اصلاح سے ملتا ہے، حتیٰ کہ درود شریف پڑھنے سے بھی اتنا فائدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مل رہا ہوتا جتنا کہ امتی کی اصلاح سے اور تقوی سے فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یقیناً اسی سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوشی بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ اللہ، ایسی رحمت والے نبی کو اس بات سے کیسے خوشی ہو سکتی ہے کہ ان کی امتی جہنم کے واصل ہو جائیں، ان کی امتی دنیا کے اندر بھی جہنم میں جلتے رہیں اور آخرت کی بھی جہنم میں جلتے رہیں۔ اے اللہ، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آپ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، خوش کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، اسی واسطے، آپ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے واسطے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، توبۃ النصوح کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر قسم کے ظاہری گناہ سے بھی اور باطنی گناہ سے بھی، اے اللہ، نفس پرستی کے اور عقل پرستی کے اور ضد اور ہٹ دھرمی کے گناہوں سے بھی، اے اللہ، آپ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ گناہوں کی نحوست کو، اے اللہ گناہوں کی نحوست سے ہمارے گھروں کو آزاد کروا دیجئے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ایک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دیجئے، اے اللہ جہنم کے قابل مت بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے گھرانوں کو جہنم کا نمونہ مت بنا دیجئے، اے اللہ ہمارے گھرانوں کو جنت کا نمونہ بنا دیجئے، اے اللہ اگرچہ کہ ہم درپے ہیں، ہم بات ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں، لیکن اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، اے اللہ آپ کو بات منوانا خوب آتا ہے، اے اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ عافیت کے ساتھ بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ آزمائشوں کے حوالے کر کے، اے اللہ ذلتوں کے اور رسوائیوں کے حوالے کر کے بات مت منوا دیجئے، اے اللہ موت کے وقت تو بات ماننی پڑ ہی جائے گی، قیامت کے دن تو بات ماننی پڑ ہی جائے گی، اے اللہ جو زندگی کی مہلت ہے اس میں بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے غیبی خزانوں سے وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے شیخ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کو اے اللہ کروڑوں جزائے عطا فرما دیجئے، اے اللہ انہوں نے ہمیں آپ کا در سکھایا، آپ سے مانگنا سکھایا، اے اللہ کتنے احسانات کے اللہ بوجھ تلے ہم دبے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں احسان فراموشی سے بچا لیجئے، اے اللہ احسان مندی کی بہترین اخلاق حمیدہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے مشائخ کو، والدین کو، اساتذہ کرام کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے، اے اللہ امت کے علماء کرام کو بہترین جزا عطا فرما دیجئے، اے اللہ سب کی اللہ ہر قسم کے شرور سے اور فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے مدارس عربیہ کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتی ہے اہل حق کی خانقاہوں کی حفاظت فرما دیجئے، دعوت و تبلیغ اور اقامت دین کی تمام جائز محنتوں کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزا عطا فرما، اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، بہترین علم نافع کا انتظام کرنے کی اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے آنے والی نسلوں کے ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو اپنی زندگیاں گواہ بیٹھے، اے اللہ ان بچے بچیوں کی زندگیاں گنوانے سے اے اللہ محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ضائع ہو جانے سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہم کسی چیز کے اوپر قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ اپنی اولادوں کے اوپر بھی قدرت نہیں رکھتے، اے اللہ حقیقت تو یہ اپنے آپ پر بھی قدرت نہیں رکھتے، لیکن اے اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں، اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اے اللہ دل سے نہیں بھی کر رہے تو زبان سے تو اقرار کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ہماری مدد فرما دیجئے، اے اللہ اپنی قدرت کو ہماری مدد کی طرف اے اللہ متوجہ فرما دیجئے، اے اللہ احسان کا معاملہ فرما دیجئے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجئے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعین برحمتك یا ارحم الراحمین.